عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی میثم رضا خان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بعض خبروں کا خلاصہ۔ یمن پر وحشیانہ سعودی جارحیت، عورتوں اور بچوں سمیت 24 عام شہری شہید اور زخمی۔ یمن کے جوابی میزائلی حملے، سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی وحشت۔ شام کے پاس کیمیاوی اسلحے نہیں ہیں، مغرب نے شام کے خلاف پھر جعلی سیناریو تیار کیا ہے، شام کے صدر بشار اسد کا بیان۔ مہاجرین کے مسئلے میں یورپ بحران کا شکار، یورپی کونسل کا ہنگامی سربراہ اجلاس۔ یورپی یونین کی متفقہ پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو انتباہ۔ اور اب پیش ہیں تفصیل سے خبریں۔ ایک ایسے وقت جب یمن کے مغربی شہر اور مغربی بندرگاہ الحدیدہ پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے وحشیانہ حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں، یمنی فوج نے ریاض میں شاہی دربار سے وابستہ کئی ٹھکانوں اور وزارت دفاع کے انفارمیشن سینٹر پر میزائل سے حملہ کیا ہے۔ یمن کے مغربی شہر اور مغربی بندرگاہ الحدیدہ پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور ان کے اتحادیوں کے حملے گزشتہ 13 جون سے شروع ہوئے ہیں۔ اس درمیان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے الحدیدہ کی جنگ میں بیک وقت دو اسٹریٹجی اپنا رکھی ہے۔ ایک اسٹریٹجی فوجی جنگ کی اور دوسری تشہیراتی جنگ کی ہے، اور ان دونوں ہی اسٹریٹجی کا مقصد الحدیدہ پر قبضہ کرنا اور یمن کا محاصرہ مکمل کر لینا ہے۔ آل سعود نے بھی اس مقصد کے حصول کے لیے الحدیدہ کے خلاف جنگ کی کمان متحدہ عرب امارات کو سونپ دی ہے، تاکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں اختلافات کو کم کرے۔ آل سعود اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے اس جنگ میں تشہیراتی جنگ کا بھی بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس کے دوران الحدیدہ ہوائی اڈے پر قبضے کا جھوٹا دعویٰ اس میڈیا وار کا ایک بڑا موضوع ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات الحدیدہ کی جنگ میں اپنے متعین کردہ اہداف کو حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ جارح قوتوں اور اتحاد کی اسٹریٹجی کے مقابلے میں یمنی فوج نے بھی دو حکمت عملی اپنا رکھی ہے، ایک استقامت اور دوسری میزائلی حملہ۔ یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے الحدیدہ میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جنگ کے مقاصد کا پردہ فاش کرتے ہوئے یمنی عوام سے کہا ہے کہ وہ اس حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور الحدیدہ میں عوامی فورس زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچے۔ الحدیدہ میں بڑے پیمانے پر عوامی فورس کے پہنچ جانے کی وجہ سے اس علاقے میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی زمینی جنگ ناکام ہو گئی ہے، اور سعودی اتحاد ابھی تک اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اس درمیان استقامت و پامردی کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اسٹریٹجک ٹھکانوں پر یمنی فوج کے میزائلی حملے بھی جاری ہیں، اور اس وقت سعودی دارالحکومت ریاض یمنی فوج کے میزائلی حملوں کا نشانہ ہے۔ دریاسنا یمنی فوج کے میزائل یونٹ نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کی رات ریاض میں سعودی عرب کے فوجی اور حکومتی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے دوران سبھی میزائل اپنے نشانے پر جا کر لگے۔ یمنی فوج کے میزائلی حملے سے ریاض میں لوگوں میں زبردست خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ ان میزائلی حملوں سے جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ ریاض یمنی فوج کے میزائل کی زد پر ہے اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں پر بھی میزائل داغے جا سکتے ہیں، وہیں یہ بھی واضح ہو گیا کہ دوسری جانب سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے جنگ میں شدت پیدا کرنے سے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کو جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ استقامت اور پامردی کے لیے ان کے عزم حوصلے اور زیادہ بلند ہوں گے۔ سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے اپنی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید بے گناہ یمنی شہریوں کو خاک و خون میں غلطہ کیا ہے۔ یمن سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کے جنگی طیاروں نے یمنی دارالحکومت صنعاء کے علاقے عمران میں رہائشی مکانات پر بمباری کر کے 24 عام شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا، جن میں بیشتر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے یمن کے دیگر علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے یورپ کی ذمہ داریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے تہران میں مقیم برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو دنیا کی سطح پر، عالمی برادری کے اندر اور علاقائی اور عالمی سطح پر جس ملک نے اور جن قوتوں نے متنازع بنایا، اس میں امریکہ سر فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کا شروع سے ہی اول دن سے یہ موقف تھا کہ ہم کبھی بھی ان مسائل پر امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ ایران کے اسلامی انقلاب کی اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایران نے اس بات پہ اپنی آمادگی کا اظہار نہیں کیا کہ وہ امریکہ جیسی تسلط پسند طاقت سے براہ راست مذاکرات کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرام ایٹمی پروگرام کا مسئلہ درپیش آیا اور مختلف عالمی سطح پہ مذاکرات کی بات چلی تو اس وقت اسلامی جمہوری ایران نے بھی کہا کہ ہم مستقیم براہ راست جو ہے امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اس موقع پہ یورپی یونین، یورپی ممالک جو ہیں وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے یہ بات آگے بڑھائی اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد بالآخر ایک بڑی ایکسرسائز کے بعد ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اب جب معاہدہ طے پا گیا تو وہ 5+1 اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پایا، یعنی وہ امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا، البتہ اس کا نکلنا خود عالمی سفارتی سطح پہ جو اقدامات ہیں یا عالمی سفارتی سطح پہ جو کوششیں ہوتی ہیں اس کی سراسر میں سمجھتا ہوں کہ انحراف ہے، اور یہ کوئی اچھا ٹرینڈ یا اچھی بدعت نہیں ہے کہ آپ ایک عالمی معاہدہ کریں، کئی سالوں پہ محیط مذاکرات ہوں، اس میں 5 سے 6 بڑے ممالک انوالو ہوں اور سب اس پہ راضی ہو جائیں، پھر اس کے بعد وہ عالمی اداروں میں بات چلی جائے، سیکیورٹی کونسل اور یونائیٹڈ نیشن بھی اس کی تائید کر دیں، اس کے بعد ایک ملک منمانی کرے، خود سری کرے اور اس سے نکل جائے، یہ عالمی سفارتکاری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ 8 مئی سے اس معاہدے سے نکل چکا ہے اور اب جو باقی یورپی ممالک ہیں یہ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ ان مذاکرات کو شروع کرنے والے یورپی ممالک تھے، اب ان ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاہدے کی جو اصل روح ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم نے جب امریکی صدر نے اس معاہدے سے نکل جانے کا اعلان کیا تو ایک بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اقتصادی پابندیاں اور معاہدہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، چونکہ یہ معاہدہ ہی اس لیے ہوا تھا کہ ایران پہ جو بے جا قسم کی یک طرفہ اقتصادی پابندیاں ہیں اور وہ بھی غلط الزامات کے تحت ایٹمی پروگرام کے نام پہ جو اقتصادی پابندیاں وہ ختم ہونی چاہیے، لہذا اگر اقتصادی پابندیاں رہیں تو پھر تو ایران کا کوئی مفاد ہی نہیں ہے اس معاہدے کے اندر۔ اب اگر ایران اس معاہدے سے نکل جائے تو ایران حق بجانب ہے، چونکہ سینکشن ویسی کی ویسی ہیں، پابندیاں ویسے کی ویسی ہیں، اقتصادی روابط ویسے کے ویسے ہیں، تو پھر اس معاہدے سے کیا فائدہ؟
شام کے صدر بشار اسد نے ایک بار پھر کیمیاوی حملوں کے الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ این ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بشار اسد نے یہ بات زور دے کر کہی کہ شام کے پاس کیمیاوی ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شامی حکومت پر کیمیاوی حملوں کا مغربی الزام شام پر لشکر کشی کا جواز پیش کرنے کے لیے رچایا جانے والا ایک ڈرامہ ہے۔ صدر بشار اسد نے کہا کہ جب بھی دہشت گردوں کو شام میں شکست ہونے لگتی ہے، شام کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس پر مشتمل شیطانی مثلث نے کیمیاوی حملوں کا الزام لگا کر 14 اپریل کو شام پر 100 سے زائد میزائل داغے تھے، جبکہ روس کی وزارت دفاع نے اس سے 1 ہفتے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ دہشت گرد اور ان کے حامی ایک کیمیاوی حملے کا سیناریو تیار کر کے شام کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے راستہ ہموار کرنے کی فکر میں ہیں۔ شام کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وائٹ ہیلمٹ گروپ کے لیے امریکی حکومت کی مالی حمایت دہشت گردوں کے لیے واشنگٹن کی حمایت کی واضح مثال ہے۔ شامی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں واشنگٹن کے اس اقدام اور فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور بعض دیگر ممالک وائٹ ہیلمٹ نامی دہشت گرد گروہ کو شام کے اندر دہشت گردی کو باقی رکھنے کے ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس گروہ کو کیمیاوی دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ دنیا میں شام کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کریں۔ شام کی وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ وائٹ ہیلمٹ گروپ دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کا اصلی بازو ہے کہا کہ وائٹ ہیلمٹ گروپ نے شام کے شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے شام میں وائٹ ہیلمٹ گروپ کو 66 لاکھ ڈالر مالی امداد دینے کی منظوری دے دی ہے۔ وائٹ ہیلمٹ نامی دہشت گرد گروہ 2013 میں امریکہ، برطانیہ اور ترکی نے تیار کیا تھا، اور اس گروہ کی سرگرمیوں کا دائرہ وہ علاقے قرار دیے گئے تھے جہاں دہشت گردوں کا کنٹرول تھا۔ روس نے شام کے خلاف نئے منصوبوں کے لیے مغربی ملکوں کی کوششوں کی بابت خبردار کیا ہے. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے رشا ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک شام کے خلاف نئی سازش تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور مشرق وسطی کے بعض ملکوں کی سرکردگی میں بننے والا اتحاد شام کی قانونی حکومت کو گرانے کے لیے علاقے میں داخل ہوا تھا اور اس نے کوشش کی کہ بشار اسد کی قانونی حیثیت پر سوال یا نشان لگائے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور عرب ملکوں کے اتحاد کا یہ مشن ناکام ہو گیا ہے اور دہشت گردوں کے لیے ان ملکوں کی مالی حمایت کی اطلاعات پوری طرح صحیح ہیں. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے شامی باشندوں سے کہا کہ وہ پوری ہوشیاری کا مظاہرہ کریں اور وائٹ ہیلمٹ جیسے گروہوں کی مشتبہ سرگرمیوں اور منصوبوں کے فریب میں نہ آئیں. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کو بھی عام ہڑتال رہی جس کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جنوبی کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کے دوران ایک 25 سالہ کشمیری نوجوان کی ہلاکت کے خلاف مزاحمتی جماعتوں کی کال پر پیر کو ہڑتال کی گئی جس سے پوری وادی میں معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے. ہڑتال کے باعث سبھی کاروباری سرگرمیاں بند رہیں اور وادی میں کرفیو جیسا سما ہے. جنوبی کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. حکام نے موبائل انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے کشمیر میں سرگرم 4 دہشت گردوں کی فوج کے ہاتھوں ہلاکت پر کشمیر کی علیحدگی پسند جماعتوں نے کسی بھی طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی ہڑتال کی کال دی تھی. لیکن جنوبی کشمیر میں مسلسل تشدد آمیز واقعات پر احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہے. اس درمیان حکام نے 10 مزاحمتی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے. بحرینی عوام اور عوامی تنظیموں کی مخالفت کے باوجود یونیسکو کے اجلاس میں اسرائیلی وفد بھی شرکت کر رہا ہے. یونیسکو کا اجلاس 24 جون سے شروع ہوا ہے اور 4 جولائی تک جاری رہے گا. بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد آل خلیفہ نے اسرائیلی وفد کی موجودگی میں یونیسکو کے اجلاس کا افتتاح کیا. یہ پہلی بار ہے جب کوئی اسرائیلی وفد کھلے عام بحرین کا دورہ کر رہا ہے. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غزہ اور اس کے اطراف کے علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں امریکہ کی حمایت حاصل رہی ہے. صہیونی حکومت نے دسمبر 2017 سے غزہ کے علاقے پر اپنے ہوائی حملے دوبارہ شروع کر رکھے ہیں. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکی صدر کے داماد جرارڈ کوشنر اور مشرق وسطی کے امور میں ٹرمپ کے نمائندے جیسن گرین بلاٹ سے غزہ کے بارے میں ہونے والی اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے تل ابیب کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کرے گا. غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں. شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان بحیرہ جاپان اور بحیرہ اسفر میں براہ راست فوجی رابطوں کے قیام کے لیے مذاکرات کی خبریں موصول ہوئی ہیں. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ سن 2011 کے بعد پہلی بار دونوں کوریاؤں کے اعلی فوجی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کی جا رہی ہے. دونوں کوریاؤں کے فوجی عہدیداروں کے درمیان یہ ملاقات دورسان کے سرحدی علاقے میں واقع کسٹم اینڈ امیگریشن کی عمارت میں ہوئی. شمالی اور جنوبی کوریا کے فوجی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات 14 جون کو پانمون جوم میں دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان ملاقات میں ہونے والے اتفاق رائے کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی میثم رضا خان. اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. ترکی کے 64 سالہ صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر بھاری اکثریت سے ملک کا صدارتی الیکشن جیت لیا. ترکی کے الیکشن کمیشن کے سربراہ سادی گون نے سرکاری طور پر صدارتی انتخابات میں رجب طیب اردوغان کی کامیابی کا اعلان کیا. سادی گون نے کہا کہ 97.7% ووٹوں کی گنتی کی بنیاد پر اردوغان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. اردوغان کی سیاسی غلطیوں، اقتصادی پالیسیوں، بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے عوام کے تنگ ہونے، غیر ملکی سرمایہ کاروں اور سیاحوں کے لیے ترکی میں پرکشش مواقع ختم ہونے اور پیداوار کے بجائے ران سے حاصل ہونے والی بھاری آمدنی کے باوجود ایک بار پھر صدارتی منصب کے لیے اردوغان کا انتخاب کافی اہمیت کا حامل ہے. بہرحال یہ کہنا چاہیے کہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات سے پہلے تک موجود کافی نشیب و فراز کے باوجود ترکی اپنی تاریخ کے ایک اہم دور سے گزر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی میں 24 جون کو ہونے والے قبل از وقت انتخابات کے جو معینہ تاریخ سے 18 ماہ پہلے منعقد ہوئے، ترکی کی تاریخ میں ایک موڑ سے تعبیر کیے جائیں گے، خاص طور پر ایسی حالت میں جب بعض تبدیل شدہ اصلاح شدہ آئین اس ملک کو ایسے حالات سے دوچار کر دیں گے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ در حقیقت ترکی کے صدارتی انتخابات ختم ہونے کے ساتھ ہی ترکی سرکاری طور پر پارلیمانی نظام سے باہر نکل کر صدارتی نظام کا حامل ملک بن گیا ہے، اور آئین میں اصلاح کے پیش نظر عدلیہ، آئینی عدالت اور اس جیسے دیگر اداروں سمیت ملک کے اکثر کلیدی اداروں کے اراکین کو صدر مملکت معین کرے گا، اور یہ امر طیب اردوغان کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ وہ ترکی کے بنیادی اور اصلی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کر کے اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنائیں۔ ملک کے اندر پائی جانے والی تشویش اور آئندہ برسوں میں اردوغان کی کارکردگی کی مخالف و حامی پارٹیوں کے موقف سے قطع نظر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغرب میں ترکی کے بعد اتحادی خاص طور سے امریکہ اور نیٹو مشرق وسطی میں سرگرم اس ملک کے ساتھ آئندہ کے اختلافات پر سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔ اس سلسلے میں محترمہ الزبیت تومان نے فاکس نیوز میں اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ آئین میں نئی اصلاحات کے نتیجے میں اردوغان علاقے میں اپنی موجودگی بڑھانے کے لیے مزید شدت سے علاقے کے دیگر بازیگروں کے نقصان میں اپنے منصوبوں پر عمل کریں گے اور کم سے کم 2028 تک برسر اقتدار رہیں گے، اور یہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ ترکی کی شراکت داری میں اختلافات پیدا ہونے کا باعث ہوگا۔ در حقیقت ترکی کے نئے آئین سے صدر کو مزید اختیارات مل جائیں گے، اور اسی وجہ سے مغربی حکومتیں کے جن کے مفادات گزشتہ چند برسوں سے ترکی کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں آئندہ کے تعلقات اور علاقے میں اپنی موجودگی پر فکر مند ہوں گی۔ مجموعی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ طیب اردوغان کی دوبارہ انتخابات سے مجموعی طور پر دو صورتحال قابل تصور ہے۔ پہلی یہ کہ مغرب اردوغان کو متعدد مراعات دینے پر مجبور ہوگا، یا مغرب کے ساتھ ترکی کے اختلافات پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔